بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حدیث پاک کی کتابوں میں ایک باب اور ایک چیپٹر ہوتا ہے کتاب الفتن کا. یہ بہت اہم باب ہے اور جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے متعلق ان حدیثوں کو بیان فرمایا ہے. اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے, اس کی حقیقت کھلتی ہے اور اس سے ان امت کو رہبری ملتی ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ نے ایک بہت چھوٹی سی آیت میں بہت بڑی چیز امت کو سمجھائی, اپنے بندوں کو بتائی. فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ, ہم تم کو جانچیں گے. اب تم کو سے پوری انسانیت مراد ہے, اللہ سب کو جانچیں گے, اس سے کوئی بھی نہیں چھوٹے گا. جب اللہ سب کے رب ہیں اور سب اس کے بندے ہیں تو اللہ نے سب سے یہ بات کہی ہے وَنَبْلُوكُمْ, ہم تم کو جانچیں گے, پرکھیں گے. بِشَرِّ وَالْخَيْرِ, شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی. مقصد کیا ہے؟ فتنہ یہ عربی کا فتنہ ہے جس کے معنی ہیں آزمائش, آزمانے کے لیے ہم تم پہ حالات لائیں گے, برے بھی اچھے بھی, موافق بھی مخالف بھی, اپنوں کی طرف سے بھی پرایوں کی طرف سے بھی, جان کے لائن سے اور مال کے لائن سے, اہل و عیال کے لائن سے, خیش و اقارب کے لائن سے, سب طرف سے حالات آئیں گے, ہم تم کو اس میں آزمائیں گے. جب اللہ جل جلالہ نے صاف طور پر یہ فرما دیا ہے تو ہر ایک پر حالات آئیں گے تو انسان اس کے لیے تیار ہو جائے پہلے ہی سے, یعنی اپنا مائنڈ سیٹ اپ جو ہے اس کو پہلے ہی سے سنبھال لے کہ حالات آئیں گے. اس لیے کہ ہم دنیا میں ہیں, جنت میں نہیں ہیں. بہس تاجا کے کارے نہ باشد, کسے راہ با کسے آزارے نہ باشد. جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں کوئی کام کاج نہیں, نہ جاب کو جانا, نہ شاپ کو جانا, نہ گھر بار ہے, نہ کاروبار ہے, کچھ بھی نہیں. اور وہی ایک جگہ ہے کسے راہ با کسے آزار نہ باشد, جہاں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں سب چیزیں ہوں گی. اب حضرات علماء کرام نے اور خاص طور سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتنوں کا تذکرہ بڑے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں ارشاد فرمایا. یہ اس وقت جو عنوان منتخب کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے دن فتنے اٹھ رہے ہیں, آنے والا ہر دن گزرے ہوئے دن سے خطرناک معلوم ہو رہا ہے, بھیانک معلوم ہو رہا ہے. انسان اٹھتے اٹھتے آج کا دن مجھ پر کس طریقے سے گزرے گا اس کی گارنٹی نہیں پا رہا ہے. تو اس لیے ایسے دن ایسے زمانے میں اللہ جزائے خیر دے علماء کرم کو جنہوں نے ان تمام چیزوں کو کھول کر بیان فرمایا ہے. اگر ہم ان کا مذاکرہ کرتے رہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں ان پر غور کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث ہی میں ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ملے گا, ہمارے لیے رہبری بھی ملے گی, ہمارے لیے رہنمائی بھی ملے گی, ورنہ پھر ہم پریشان ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا سب سے پہلا فتنہ انسان کے اندرون کا فتنہ ہے, کہ اندر سے فتنے اٹھتے ہیں, انسان کے اندر کی خواہشات, انسان کے اندر کی بری عادتیں, انسان کے اندر جتنی بری خصلتیں ہیں, یہ اس کے حق میں سب سے بڑا فتنہ ہے. آج یہ شہوت کا فتنہ, جھوٹی محبتوں کا فتنہ پوری دنیا میں پھیلا ہے, اور اس سے لوگ کتنے پریشان ہیں, اس کی وجہ سے کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں, کتنی تباہیاں مچ رہی ہیں, یہ سب پر آیا ہے واضح. تو فرمایا سب سے پہلے اندرون کا فتنہ ہے, اندر کی جو بری عادتیں ہیں, حسد ہے, جلن ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, دوسروں کا برا چاہنا ہے, دوسروں کی تکلیف پر خوش ہونا ہے, یہ سب اندر کی چیزیں ہیں اور یہ سب آزمائش کی چیزیں ہیں. اب انسان ان سے دو چار ہوتا ہے, اس کو واسطہ پڑتا ہے, اس لائن کی پریشانیاں اس پر آتی, تو اب کیا کریں, وہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں, اس کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگے, کوشش کریں کہ اللہ میرے دل کو صاف ستھرا فرما, تیرے غیب سے پاک فرما, اللہ میرا دل تو تیرا ٹھکانہ ہے, تیرا مسکن ہے, اس میں تو تیری محبت آنی ہے, لیکن یا اللہ مجھ پہ کیا آزمائش آئی ہے کہ اس میں ساری دنیا کی بلا بدتر چیزیں آ گئی ہیں لیکن تیری محبت اس میں نہیں آ رہی. تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو, اس کے بنانے کی, اس کے سدھارنے کی انسان سب سے پہلے فکر کرے, اس لیے کہ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گی. دل ہی ہمارا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, ہمارا جسم, ہمارا بدن, ہماری دوسری ساری چیزیں وہ یہیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. تو اس لیے بزرگوں سب سے پہلی چیز اندرون کا جو فتنہ ہے اس کو, اس پر قابو پانا ہے. اسی کے لیے اللہ والے اس پر محنت کراتے ہیں کہ اندرون کو بدلو, دل کو بدلو, دل کی دنیا کو سدھارو, سنوارو, یہی اصل ہے. اب اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, اللہ والے سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں, ورنہ جسم کی بیماریوں کا علاج تو قدم قدم پہ ہسپتالوں کی شکل میں, کلینکوں کی شکل میں, نرسنگ ہوم کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں, لیکن وہاں جو بھی دیتے ہیں اس کے بدلے میں فوراً دوسری چیز لے لیتے ہیں ہم سے. لیکن یہ اللہ والے ہیں کہ امت پہ رحم کھا کر, ترس کھا کر ان کو توجہ دلاتے ہیں, تو بھی دعائیں کرتے ہیں. تو پہلی چیز اندرون کا فتنہ ہے, اس کو سدھارنے کی ہم سب کو فکر کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اللہ پاک سے دعا مانگنی. دوسرا فتنہ ہے گھر بار کا فتنہ, گھریلو پریشانیاں. آج گھر گھر میں پریشانی ہے, ماں باپ کی اولاد سے نہیں بنتی ہے, اولاد کی ماں باپ سے نہیں بنتی ہے, بھائی کی بہن سے نہیں بن رہی ہے, بہن کی بھائی سے نہیں بن رہی ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ایک دوسرے کی بات سننے تیار نہیں ہے, نصیحت کرے تو بھی بری لگتی ہے, باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا لیکن بیٹا باپ کو دشمن سمجھ رہا, ایسی حالت آ گئی. خیر کی بات کہو, بھلی بات کہو, اچھی بات کہو تو ناراض ہو رہے ہیں, غصہ ہو رہے ہیں اور دشمنوں کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں. اب جب یہ کیفیت ہوگی تو گھر کا حال کیا ہوگا؟ تو گھر گھر میں پریشانیاں, شوہر بیوی میں نہیں بن رہی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں نکاح اصل میں ہے نباہ, نباہ کر چلنا ہے, ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر کے چلنا ہے, लेकिन आज घर घर में परेशानियां। अब ऐसी जिंदगी है कि जैसे जलते हुए तवे में बैठे हैं, घर में सुकून नहीं, चैन नहीं, शौहर को बीवी पे इत्मीनान नहीं, बीवी को शौहर पे इत्मीनान नहीं, बीवी को शौहर पर एतमाद नहीं, शौहर को बीवी पर एतमाद नहीं, ऐसी जिंदगी होगी। घर घर में परेशानी है, सुकून नहीं है, सब कमा रहे हैं लेकिन सब परेशान हैं, सब कर्जदार हैं, सबके सरों पर चीजें बाकी हैं। ये घर का फितना है कि घर बार में परेशानियां खड़ी हो रही। इसके लिए इस्लाह मुआशरे की जरूरत है, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात को अपनाना, उस पर अमल करना, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही की सर्टिफिकेट हासिल करना। फरमाया तुम में सबसे बेहतर कौन, जो तुम्हारे तुम में घर वालों के साथ अच्छा हो वही सबसे बेहतर इंसान है। बाहर चाहे कितनी सर्टिफिकेटें हासिल कर ले, कितनी तारीफें ले लें लोगों की, लेकिन अंदर घर का मामला चौपट है, गड़बड़ी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम अच्छे नहीं हो। और अच्छा कौन है जो तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा है। और एक रिवायत में फरमाया हुआ आना खैरुकुम लि अहली, मैं मेरे घर वालों के साथ तुम सबसे ज्यादा बेहतर बर्ताव करने वाला अल्लाह को। तो तारीफ अगर किससे किसी से सुननी है तो वो शौहर की बीवी से ही, इसलिए कि वही हकीकत को जानती है। जब बीवी मानेगी तभी हकीकत में ये कुछ होगा इंसान, वरना सारी दुनिया तारीफ करे, ये सारी दुनिया इसको अच्छा इंसान माने लेकिन बीवी इसको हैवान माने, तो हकीकत तो वही हुई। तो इसलिए बुजुर्गों घर का फितना है, इसको दूर करना है। इसके लिए जो मुआशरे की हदीसें हैं, तालीमात हैं, उन पर अमल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत एक वक्त आएगा कि इंसान अक्का उम्महू अपने अपनी माँ के माँ के दिल को जलाएगा, वो अता इमरातहू और बीवी की गुलामी करेगा, बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ के दिल को जलाएगा, उसके दिल को सताएगा, नाफरमानी करेगा। अदना सदीकहू अक्सा अबाहू, दोस्त को करीब करेगा, बाप को दूर करेगा। दोस्तों के साथ फिरने में मजा आ रहा है, दोस्तों के साथ रात रात गपशप करने में मजा आ रहा है, लेकिन बाप एक बात कह दे तो सख्त नाराज हो रहा है। तो दोस्तों को करीब कर रहा है और बाप को दूर कर रहा है। क्या ये मनाजिर नहीं देख रहे? अल्लाह तबारक व ताला नौजवानों को नेक तौफीक अता फरमाए। इस मोबाइल ने तो पूरी गिरहस्थी को तबाह कर दिया। इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज एक शराफत होती है, एक इज्जत होती है, ये छोटे बड़ों का अदब होता है, सब खत्म हो गया। हर गली में, हर गोशे में, हर किनारे देखो नौजवान खड़े हैं और उसी में मस्त मगन हैं। अजान हो रही है, नमाज हो रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जरा बराबर भी ढंग से मस्त होने को तैयार नहीं। अगर बड़े कुछ कहें भी नमाज को जाते जाते हुए, तो उन्हीं के मुंह पर सख्त बातें कही जा रही हैं, तुम्हें तुम्हारा काम देखो जाओ, तुम्हें बड़ा नमाज पढ़े तो क्या। इस तरीके से औलाद जो है वो बड़ों की बात को भी नहीं ले रही। अब जब यह हाल होगा तो जिस बाप ने अपने खून पसीने की कमाई एक करके उसको पाला हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी बताइए। तो फरमाया दूसरा फितना जो है वो घर बार का फितना है, और तीसरा फितना निजाम ममलकत का है। जिस बस्ती में हम रह रहे हैं वहां का निजाम ऊपर नीचे हो रहा है, आए दिन नए नए हालात आ रहे हैं, नए नए कवानीन आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, निजाम गड़बड़ है, जुल्म सस्ता हो गया है, इंसाफ महंगा हो गया है, जालिम दंदनाते फिर रहा है, मजलूम की दुनिया तंग हो रही है, उसको अपना हक नहीं मिल रहा है, कहीं भी चला जाए, कौन कोई किसी अदालत में भी चले जाए مظلوم کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے اور ظالم ہے کہ ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ فضا قائم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو فرمایا یہ نظام مملکت کا فتنہ ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو، عالمی سطح پر ہو، آئے دن نئی نئی چیزیں تھوپی جا رہی ہیں، نئی نئی چیز لاگو کی جا رہی ہیں۔ جو بیچارے حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں ان پہ پابندیاں آ رہی ہیں، ان کی دنیا کو تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے ان کے قافیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور آئے دن یہ قانون وہ قانون اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس کا اصل سبب بھی ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ تمہارے اعمال یہ تمہارے عمال کی شکل میں، تمہارے سربراہوں کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اچھا رکھیں اللہ سے بھی، بندوں سے بھی۔ اللہ جل جلالہ حالات کو استوار فرمائیں گے، درست فرمائیں گے۔ پھر ایک آگے فرمایا کہ ایک فتنہ ہے، ملی فتنہ، ملت کا فتنہ ہے، یہ امت کا فتنہ ہے۔ دین کے نام پر نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، دین کے نام پر۔ اب کوئی بہت جلدی اپنے کو مہدی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے کو مسیح کہہ رہا ہے، کوئی اپنے کو نبی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے کو امام کہہ رہا ہے، اور نئی نئی باتیں کہہ رہا ہے، پوری امت کا انکار کر رہا ہے، سب کو گرا رہا ہے اور سب کی نفی کر رہا ہے اور نئے نئے مسئلے بتا رہا ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے وجود اپنا اشد ضروری، لہذا سب کا رد ضروری۔ اس لیے یہ بھی کوئی بھی نہیں، یہ بھی کوئی بھی نہیں، انہوں بھی کچھ بھی نہیں، انہوں بھی کچھ بھی نہیں، سب کا رد ہو رہا ہے اور اپنے بارے میں سب کچھ، نئی نئی چیزیں۔ یہ بڑے بھیانک فتنے ہیں جو آج اٹھ رہے ہیں اور لوگ ایسوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کوئی اپنے کو مہدی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے کو مسیح کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ جھوٹی نبوتیں اور جھوٹے ان کے پیروکار، ان کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور کفر کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر کفر پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے بزرگوں ہمیں عقائد کے سلسلے میں اور بنیادی تعلیمات کے سلسلے میں بہت مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھنے میں چہرہ مہرہ دین داروں کا ہے، لیکن ایسے نوجوان سب جا رہے ہیں جی جھوٹے مسیح کے پیچھے، جھوٹے مہدی کے پیچھے۔ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، ایمان ہی ہمارا چلے جائے تو۔ اس لیے ملی فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اجلے کو دیکھ کر اچھلنا نہیں، پیلے کو دیکھ کر پھسلنا نہیں۔ جو بھی نئی نئی بات بولے اسے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کے ساتھ ہونا نہیں۔ دین، دینی تعلیمات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک بھی ہے اور امت اسی پر عمل کیے جا رہی ہے، اسی کو برحق سمجھتے آ رہی ہے، تو اسی راہ پر ہم کو رہنا ہے، نئی نئی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا شخص اس سے دلیل پوچھے، اس سے پروف پوچھے تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، حضرت نے فرمایا پوچھنے والا کافر ہے، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسالت پر شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی آ سکتے ہیں، اس کے دل میں یہ بات ہے، تو اس کا ایمان ہی چلا گیا، فرمایا وہ کافر۔ تو یہ مسئلے بڑے بھیانک ہیں، بہت گمبھیر مسئلے ہیں، اور اس پر آج ایک بہت ایک ذہن بنتا جا رہا ہے کہ نرم گوشہ یہ اپنانا، صلح کن ہونا، سب کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کے چلنا، کتنی بھیانک بات بھی ہو تو بھائی وہ ان کا نظریہ ہے، وہ بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیا ہمیں ماننا ہے تو مان لیں، نہیں ماننا ہے تو چھوڑ دیں۔ اس طریقے کے صلح کل کی باتیں اور نرم گوشہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ عقائد میں یہ چیزیں ہرگز نہیں ہیں، یاد رکھو، پوری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سارے اعمال عقارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، ہمارا حج ہو، ہماری عبادتیں ہوں، ہماری نمازیں ہوں، ہماری قربانیاں ہوں سب تباہ ہو کے رہ جائیں گے. اس لیے عقائد میں بہت مضبوط رہنے کی ضرورت ہے. آج اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ اور ایسے قسم کے لوگ بہت آسانی سے بول دیتے ہیں, اس پر اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں کرے کر لگ جاتی ہیں, انہوں بولے بولنے کر جاتی ہیں. آپ کو ماننا ہے تو مانو, نہیں تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھو اس کے لیے ایک مثال ہے, اگر بیوی شوہر سے کہے آپ ہی کیا میرے شوہر, آپ ہی میرے شوہر بولنے میں, آپ بھی میرے شوہر, یا آپ ہی میرے شوہر اگر پوچھے, شوہر کیا کرے گا بھائی؟ مانڈی پہ بٹھا کر محبت کرے گا کیا؟ بولیے. ارے سخت ناراض ہوگا کہ نہیں ناراض ہوگا؟ اب بیوی اگر یہ کہے بھائی میں نے ایک بات کہی ہے, آپ کے دل کو لگی تو لگی, ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ واپس کر دیجئے میری بات, اگر یہ بولے تو چھوڑے گا کیا وہ؟ نہیں. آپ کیوں, آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نکاح نامہ لائیے, دیکھیں گے کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں کہ نہیں ہیں. کہ اس طرح کی باتیں اگر وہ کرے تو اس کو کوئی برداشت کرے گا نہیں کرے گا؟ کتنی خطرناک قسم کی بات ہے یہ. تو اس طریقے سے کوئی اپنے کو نبی کہے, مہدی کہے, مسیح کہے, اب لوگ کہیں کہ بھائی وہ بول رہے ہیں, ان کے دلیل ہیں, دلائل ہیں, ٹھیک ہے وہ بول رہے ہیں تو بولنے دو, آپ کو قبول کرنا ہے تو قبول کریں. شوہر مانے گا کیا؟ وہ نکاح نامہ لا کر دکھائے گا, طلاق نامہ دکھائے گا, کیا بولیے؟ ہاں, تو یہ اس طریقے کی باتیں ہیں آپ کے عقائد میں. اس لیے ڈھیل ڈھول کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, مضبوط رہنا چاہیے. آج بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے, بہت نوجوان جی بہک رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں اور غلط روش پہ جا رہے ہیں, ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسی واسی باتیں نہیں ہیں, یہ ایمانیات کی باتیں. تو اس لیے مضبوط رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ فتنہ ملی فتنہ ہے ملت کے نام پر. پھر ایک فتنہ ہے عالمی فتنہ, وہ کیا ہے؟ جیسے بے حیائی کا فتنہ, بے دینی کا فتنہ, یہ پورے عالمی طریقے پر انسانوں کو بے حیا بناؤ, انسانوں کو بے دین بناؤ. دین کچھ بھی نہیں, یہ فیملی سسٹم کچھ بھی نہیں, سب ختم کرو. خلاصہ کیا, انسان کو جانور بنا کے چھوڑو, جو چاہے کھائے, جو چاہے پیے, جس کے ساتھ جیے چاہے جیے, یہ ختم کرو. ماں بہن کی طبیعت ہٹاؤ, ووشا پردہ ختم کرو, سب چیزیں ختم کرو, جانور بنا دو. اب اس کا ایک بہت بہترین نام اور خوبصورت نام دے دیا ہے, گلوبلائزیشن, عالمگیریت. سب چیزیں عالمی ہونی چاہیے, زبان ہو, لسان ہو, تہذیب ہو, تمدن ہو, لباس ہو, کلچر ہو, سب یکساں ہونا چاہیے, الگ الگ نہیں ہونا. اب اس میں جو بھی یہ جیسا بھی ہو, بے ڈھنگا ہو, بے شرمی والا ہو, سب ایک ہی طرح کا لباس پہننا, سب ایک ہی طرح رہنا, پردہ وردہ کچھ بھی نہیں رہنا. اس طریقے سے ہر چیز میں, اب یہ کیا حلال, یہ کیا حرام, یہ کیا جائز, وہ کیا ناجائز, ایک سسٹم ہے تجارت کا, ایک ٹریڈیشن تجارت, یہ دنیا ایسی ہی چلے گی, اسی طریقے سے رہنا ہے. اس میں حلال حرام دیکھتے ہوئے, جائز ناجائز دیکھتے ہوئے, یہ سب چیزیں نہیں, ایک ہی طریقے کے ہونا. موٹی زبان میں جس کو بولتے ہیں, اس حمام میں سب ننگے ویسے ہو جانا سب کے سب. اس طریقے پر جو ہے گلوبلائزیشن کا نام لے کر اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے. اب اس میں حیرت, حمیت, حمایت دینی ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الحیاء والحیو شعبتان من الایمان, حیا اور زبان کی سلامتی, زبان کو سنبھال کر بولنا, بدگمانی نہ ہو, بدگوئی نہ ہو, فحش گوئی نہ ہو, بدکلامی نہ ہو, زیادہ بولنے والا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی یہ اس کے ایمان والے ہونے کی نشانی ہوگی. والبیان والبذاؤ, فرمایا شعبۃ من النفاق, زیادہ بولتا ہے, بدزبانی کرتا ہے, چرب زبانی کرتا ہے, جی صحیح چیز کو غلط بتاتا ہے, غلط چیز کو صحیح بتاتا ہے, یہ سب چاپلوسیاں کرتا ہے, چال بازیاں کرتا ہے. فرمایا یہ شعبۃ من النفاق, نفاق کے شعبے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حیا کے بارے میں فرمایا, والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے. اور فرمایا ہر دین کی ایک خاصیت ہوتی ہے، خاص چیز ہوتی ہے ہر دین میں، ہر شریعت میں، اور ہمارے دین اسلام کی خاصیت ہی حیا ہے، سبحان اللہ. اور آج اسی کو ختم کیا جا رہا ہے. جو بے حیا بار جو حدے کھائی کہتے ہیں تو بے حیا ہو جا، اس کے بعد جو چاہے کر، جب تیری غیرت مر جائے، تیرے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر، تو انسان کیا ہے بلکہ جانور اور حیوان بنا رہے. تو یہ عالمی فتنہ ہے جو اٹھایا جا رہا ہے. اس لیے بزرگوں اس سلسلے میں ہمیں اپنی اولاد کی، نسلوں کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہماری بچیوں کی، ہمارے گھر والوں کی. سمجھ رہے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. اس لیے اللہ کے واسطے موبائلوں میں فوٹو پکڑنے کا سلسلہ ختم کرو. ہم خود بے شرم بن رہے ہیں، ہماری بچوں کی فوٹویں ڈال رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کی فوٹویں ڈال رہے ہیں. اب واٹس ایپ میں سب کچھ آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بے غیرتی کی بات ہے بولیا، کتنی بے شرمی کی بات ہے بولیا. نہیں ہونا چاہیے. اور دیندار طبقے والے بھی ایسا کریں تو بہت بری بات ہے، اس سے اجتناب کریں. بچیں کسی کی فوٹو بھی جائز نہیں ہے، بچی کی فوٹو بھی جائز نہیں، کسی کی فوٹو بھی جائز نہیں. بچیں لباس بچیوں کا صحیح پہنائیں، اچھا پہنائیں. بچپن ہی سے بے ڈھنگا لباس پہنا دیے تو وہ اسی کی عادی ہو جائیں گی، آگے چل کر وہ اسی طریقے کا لباس پسند کریں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا یہ عالمی فتنہ ہے. اس کے بعد میں فرمایا جی فضائی حوادث کے فتنے اٹھیں گے. یہ انسان کے قبضے سے باہر کی چیزیں ہوں گی، اس کے قابو سے باہر کی چیزیں ہوں گی. وہ کیا؟ زلزلے، آندھیاں، مسخ ہو جانا، چہروں کا بدل جانا، زمینوں کا دھس جانا، زلزلوں کا آ جانا، اور پیچھے پیچھے کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی آندھی چل رہی ہے، اور یہ آئے دن ہم مناظر دیکھ ہی رہے ہیں. یہ فضائی حوادث کے فتنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ایک حدیث میں کہ 15 قسم کی چیزیں جب دنیا میں عام ہوں گی تو اس طریقے کے فتنے اٹھیں گے، اور ایسے فتنوں کے آنے کا تم انتظار کرو. اور یہ فتنے ایسے پیچھے 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 آئیں گے جس طریقے سے تسبیح کا ڈورا جب کاٹ دیا جائے تو اس کے من کے جس طریقے سے پیچھے پیچھے گرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ فتنے بھی پیچھے پیچھے آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرو. آج حوادث کی کتنی کثرت ہے، آج کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ آج کتنے حادثے پیش آ رہے ہیں. اللہ سب کی حفاظت کرو. تو اس لیے بزرگوں یہ فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں. ایسے وقت میں ہم کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ایسے حالات میں ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے جو ہماری رہبری فرمائی ہے، ایسی حدیثوں کو بار بار ہم پڑھیں. جی ہمیشہ اس کا ذہن تصور رکھیں اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کو ایک صاحب نے دیکھا کہ وہ مسجد میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو صاحب ان کو دیکھے انہوں نے پوچھا یا ابا ذر ما هذه الوحدتو، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کیا تنہائی ہے کہ خاموش بیٹھ گئے ہیں، اکیلے بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا الوحدت خیر من الجلیس السوء، برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے. ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کوئی برا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم تنہا رہیں. اب برا ہم نشین ہے، ساتھ بیٹھنے والا ہے، تو اس کی برائی کا اثر ہم پہ ضرور پڑے گا. اس لیے فرمایا کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر. اب برا ہم نشین انسان ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آج انسانی شکل میں ساری چیزیں ہم کو موبائل میں نظر آ رہی ہیں، وہ بھی ہمارا برا ہم نشین ہے. تو اس کے ساتھ ہم گھنٹوں گھنٹوں وقت گزارے ہیں، رات رات وقت گزارے ہیں، اللہ کی پناہ اس سے بچیں. فرمایا اس سے بہتر ہے تنہائی، تنہائی اپنائی جائے. الوحدت خیر من جلیس السوء. اس کے بعد میں فرمایا ہاں والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اگر کسی کو اچھا ہم نشین مل گیا تو یہ تنہا رہنے سے بہتر ہے. اچھا ہم نشین کسی کو ملے، ساتھ بیٹھنے والا کوئی اچھا ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات جو ہیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ مسجد کو گئے، دو رکعت نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اچھا ہم نشیں عطا فرما، اللہ اکبر. ایک صحابی سے ملاقات ہوئی جی، وہ آئے بیٹھے، پھر ایک دوسرے کا تعارف ہوا تو یہ کہنے لگے کہ ابھی میں اللہ سے دعا کر کے بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی اچھا ہم نشیں عطا فرما، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا وقت اس طریقے سے گزارتے تھے، اچھوں کی صحبت میں گزارتے تھے. تو اس لیے بزرگوں اچھوں کی صحبت اپنانا بہت ضروری ہے. تو فرمایا جلیس صالح خیر من الوحدتی، اچھا ہم نشیں یہ تنہا رہنے سے بہتر ہے. اس کے بعد میں پھر فرمایا وہ املاء الخیر، اچھی چیز کا مذاکرہ کرنا، اچھی چیز کا مذاکرہ کرنا، اچھی چیز بولنا، نہیں لکھنا، لکھانا، یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے سکوت سے، خاموش رہنے سے. لیکن اگر یہ چیز میسر نہ ہو، اس کے برخلاف وہ املاء الشر، فرمایا کہ بری چیز لکھانا، اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہنے سے. تو خاموش رہنے سے اچھی چیز کا مذاکرہ کرنا بہتر ہے، اور بری چیز کے مذاکرے سے خاموش رہنا بہتر ہے. تو یہ سب کسوٹیاں ہم کو دی جا رہی ہیں، ہم ان کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، دیکھیں کہ اچھا ہم نشی ہے تو الحمدللہ، ورنہ پھر اپنا وقت ہم تنہائی میں گزاریں. اگر کوئی اچھی چیز بولنے کا موقع ہو تو بولیں، ورنہ پھر ہم خاموش رہیں. بری باتوں کا تذکرہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموشی اپنائیں، اس طریقے سے رہیں. حضرت اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو دیکھا وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ماں حضرت چھوڑیے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو کیوں اس طریقے سے کھینچ رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری مصیبت تو اسی سے ہے، اسی نے مجھ کو ہلاکتوں میں ڈالا ہے، اسی نے مجھ کو تباہ کیا ہے. تو اس لیے وہ اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، ان کے اندر اللہ کا اتنا ڈر. تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی نصیحت اور وصیت طلب کی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ نصیحت فرمائیں، اب اسی نے مجھے نصیحت فرمائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر، تقوی اپنا ہے، اپنے اندر یہ چیز کو پیدا کر دو. فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، یہ تیری تمام چیزوں کو خوبصورت بنائے گا. جس کے اندر تقوی ہوگا اس کی ہر عبادت، ہر عمل، ہر بول، ہر کام وہ بہت خوبصورت ہوگا. تو تقوی کے ساتھ زندگی گزارو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلا تقوی وہ شرک ہے، بچنا ہے اس سے، شرک جلی سے بھی، شرک خفی سے بھی اپنے آپ کو بچانا. اور دوسرا درجہ فرمایا کہ اپنے آپ کو بچانا الاجتناب عن المعاصی، گناہوں سے، گناہ چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، اپنے آپ کو بچانا. اور تیسری چیز فرمایا الاحتراز، اپنے کو بچانا عن الشبہات، شبہ کی چیزوں سے بھی. اور جو چوتھی چیز فرمایا اپنے کو سنبھالنا، اس سے مباحات سے بھی بچانا اپنے کو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شبہات میں پڑ جائیں. اور اپنے کو پاک رکھنا شہوات سے، اپنی زندگی، اپنا جسم، اپنے بدن کی ہر چیز یہ صاف ستھری ہو، پاک صاف ہو شہوات سے، خواہشات سے، ان سب سے اپنے آپ کو بچائے انسان. تو فرمائے یہ سب چیزیں تقوی میں داخل ہیں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم نے اہل کتاب کو بھی اور ایمان والوں تم کو بھی یہ وصیت کی ہے، کہا ہے کہ تقوی کیا، یعنی تقوی اللہ سے ڈرو. تو گزر کو ہم تقوی کی زندگی گزاریں. اس کے لیے زندگی بھر ہم کو کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, دعا مانگنی ہے. اب صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے آگے بڑھ کے کہا زدنی یا رسول اللہ, اور مزید کچھ ارشاد فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ, کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرو. فإنه ذکر لك في السماء فإنه نور لك في السماء و ذکر لك في الأرض, کہ یہ تیرے لیے آسمانوں میں یہ نور کا باعث ہوگا اور زمین میں تیرے اچھے تذکروں کا باعث ہوگا, یا آسمانوں میں اچھے تذکروں کا باعث ہوگا اور چہرے میں دنیا میں تیرے چہرے کی رونق بڑھائے گا, یہ نور کا سبب ہوگا. یہ کہ انسان اپنا وقت اس میں گزارے. اور پھر آگے جب انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مزید کچھ ارشاد فرمائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی علیک بطول الصمت, زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالو. آج ہم سے یہ بات نہیں ہوتی ہے, وظیفے پڑھا لو, ذکر بول دو, سب ٹھیک ہے, لیکن خاموش رہو یہ ہمارے لیے بہت کڑوی گھونٹ ہے. خاموش رہنا ہم سے نہیں ہوتا, حالانکہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے, خاموش رہنا ہے. یہ عمل میں تو کرنا ہے, وظیفہ پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, ذکر کرنا ہے, سب میں کرنا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا, یہ ہم نہیں کریں گے بولتے. خاموش رہنا نہیں ہوتا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز جو ہے فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ, یہ شیطان کو دور کرے گی یہ چیز. انسان خاموش رہے گا تو کیا ہوگا بولتے, نہ کسی کی غیبت ہوگی, نہ کسی کے بارے میں برا بھلا ہوگا, نہ جھوٹی بات زبان سے نکل رہی ہے, نہ گالی گلوچ ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خاموش ہے انسان. تو شیطان کیا کرے گا, وہ کچھ بھی نہیں کرے گا, واپس چلا جائے گا. اور فرمایا وَعَوْنٌ لَكَ فِي أَمْرِ الدِّينِ, تیرے دینی معاملات میں یہ چیز مدد اور معاون بنے گی. تو جتنا خاموش رہے گا تجھے وقت ملے گا, جب یہ وقت ملے گا تو تیرے دین کے کام تو کرے گا, ورنہ تیرا وقت بیکار کی چیزوں میں گزرے گا تو دین کے کام بھی نہیں کرے گا. دین کے کام کیا, دنیا کے کام بھی نہیں کرے گا انسان. آج اس میں بھی اس میں بھی خسیرت دنیا والا کنا ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ خاموش رہنے کی عادت ڈالو, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. خاموش رہنے کا مزہ لینا بہت بڑی بات ہے, اللہ والے فرماتے ہیں خاموشی کا مزہ لو. ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت مجدد دربتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت خواجہ واقف اللہ رحمۃ اللہ علیہ, انہی کا صدقہ ہے یہ سلسلے جی, مجددیہ جو چلا ہے حضرت مجدد دربتانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. تو حضرت خواجہ واقف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خاموش رہتے تھے, تو لوگ دریافت کرتے کہ حضرت آپ خاموش رہتے, کچھ فرماتے نہیں ہیں, مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ ہماری باتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا. خاموش رہنے میں بھی تعلیم ہے, اس میں خاموش تربیت ہوتی ہے. تو خاموش رہنا, اب دیکھیں ایک انسان ایک گھنٹہ بیٹھا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر رہا, ارے بندے خدا کچھ تو کر, اللہ کو یاد کر, تلاوت کر, دعا کر, کتنی پریشانیاں ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا, پھر کچھ بھی نہیں کر رہا, چپ کے بیٹھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اسے خاموشی کے سلسلے میں آگاہی نہیں ہوئی ہے. تو خاموش رہنے میں انسان کیا کیا حاصل کر سکتا ہے, کیا کیا پا سکتا ہے, وہ غافل ہے اس سے, اس لیے ویسے ہی اس کا وقت گما رہا. اس لیے ہمارے بزرگان دل فرماتے ہیں کہ وقوف قلبی سے ہمارے یہاں چارہ کار نہیں, چھٹکارا نہیں ہے. ہم ہر چیز کو یہ کر سکتے ہیں, کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن وقوف قلبی, دل میں اللہ کی یاد نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ اللہ کی یاد ہو. اور بے وضو رہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ با وضو رہنے کی, یہ دو چیزوں کے سلسلے میں ہمارے مشائخ بہت توجہ دلاتے ہیں. تو اس لیے تو بزرگان دین ہم نے بھی ترتیب بنائی ہے, ہمارے یہاں کا جو عمل شروع ہوتا ہے وہ پیر کے دن اثر سے شروع ہوتا ہے اور منگل کے دن کے اشراق تک ہے. اس کو اچھی طرح سن لیں, آئندہ آنے والے بھی وہ اپنا وقت لے کر آئے. عصر کی نماز کے بعد سے تعلیم ہوگی, پھر تسبیحات, پھر قرآن پاک کی تلاوت, پھر دعا. ان چار اعمال میں اپنا وقت لگائیں گے, ورنہ پھر یہاں آ کر بھی یہاں دیکھتے وہاں دیکھتے یہ نظارے دیکھتے وہ نظارے دیکھتے ہمارا وقت نکل جائے گا. اس لیے مکان میں رہتے ہو دکان میں رہتے ہو کچھ فرصت ملتی نہیں ہوتا نہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے, یہاں آئے جب چھوڑ چھاڑ کے تو یہاں کا وقت ہم پوری طریقے سے وصول کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. خود سے عمل میں لگ جائیں گے, اجتماعی عمل کے وقت اجتماعی عمل میں لگ جائیں گے, انفرادی عمل کے وقت انفرادی عمل میں لگ جائیں گے. تعلیم ہو رہی ہے تو تعلیم میں شروع شریک ہوں گے, توجہ سے سنیں گے, عمل کی نیت سے سنیں گے, پھر اس کے بعد میں تسبیح ہے, استغفار, درود شریف, اور اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت ہے, پھر دعاؤں میں ہم لگیں. اس طریقے سے ہمارا یہ وقت عصر سے مغرب تک گزرے, پھر مغرب بعد یہاں جو اجتماع اعمال ہوتے ہیں وہ ہیں. اور قیام کرنے والے حضرات رات میں جلد جلد سو جائیں, صبح میں تہجد کی ادائیگی کے بعد اجتماعی مراقبہ, دعا, پھر قرآن پاک کی تلاوت, پھر انشاءاللہ نماز فجر کی ادائیگی. اس کے بعد میں فجر کے بعد اشراق تک کا وقت ہے, اپنے معمولات میں لائیں, جانے والے جا سکتے ہیں, رہنے والے رہیں. اس طریقے سے ہم اپنا وقت تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت ہمارے لیے بڑا مفید ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے آتے ہوئے ہی ہم ذہن بنا کے اندر سے آئیں گے, اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو لگائیں گے اس میں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا. پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ مزید کچھ ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک و کثرت الضحک, زیادہ ہنسنے سے بچو. زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے, چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے, اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. آج دعا میں رونا نہیں آتا, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. بہت بڑی محرومی کی بات نہیں ہے, بہت بڑی محرومی کی بات ہے. انسان انسانوں کے سامنے روتا ہے, یہ شکوے شکایتیں کرتا ہے, اپنے دکھڑے سناتا ہے, لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے پھر بھی کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے. کیوں دل سخت ہو گیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو. ہنسنے کا ماحول یہ غفلت پیدا کرے گا, اور غفلت کی وجہ سے دلوں میں سختی آئے گی, قساوت قلب ہمارے اندر آئے. اس طریقے سے بزرگوں یہ لمبی حدیث ہے, اور بھی اس میں چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو ان مجالس میں یہاں آنے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی کچھ ارادہ کر کے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, کہ ہم اپنے کو کچھ بنائیں گے, جی ہماری وجہ سے ہم کو بھی کچھ فائدہ ہو, دوسروں کو بھی ہماری وجہ سے فائدہ ہو, ایسی زندگی ہم گزاریں گے. دیکھیے سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نکتب اعمالہ آثار ہوتے ہیں اللہ نکتب ما قدموا و آثار ہوں, ہم انسانوں کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثار ہوں, ہم انسانوں کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں, جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس کو بھی لکھ رہے ہیں, اور اس عمل کا جو اثر ہے اس کو بھی لکھ رہے ہیں. تو اعمال کو بھی اللہ پاک لکھ رہے ہیں, اس کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں. اب علماء کرام فرماتے ہیں دیکھیے انسان ایک کوئی دین کی بات کر رہا ہے, یہ اس کا عمل ہے. اب اس دین کی بات کو سن کر کوئی اس پر عمل کرے یہ اس کا اثر ہے, اس کی وجہ سے زندگیوں میں تبدیلی آئے یہ اس عمل کا اثر ہے. تو ہم میں سے ہر ایک یہ ارادہ کر کے جائے کہ یہاں جو بھی باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کا مذاکرہ ہم دوسروں سے کریں گے, انشاءاللہ ہمارے گھر والوں سے کریں گے, بیوی بچوں سے کریں گے, خیش و اقارب سے کریں گے, دوستوں سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہوگا کیا, ان میں سے جو بھی ان باتوں کو سن کر عمل کرے گا وہ اثر ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. فرمایا ایک مدرس تعلیم دیتا ہے, شاگردوں کو کچھ پڑھاتا ہے. اب وہ شاگرد پڑھ رہے ہیں, مدرس پڑھا رہا, یہ مدرس کا عمل ہے یہ, لیکن آگے چل کر وہ شاگرد جب دین کی خدمتیں کریں گے تو یہ اس کا اثر ہوگا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی قریب میں ہمارے ملک کے بلکہ پورے جی بر صغیر کی بڑی ہستی امیر المومنین ابی الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ ہم سے جدا ہوئے ہیں. ایک شخصیت اٹھی کیا, ایک جہاں خاموش ہو گیا, اندھیرا چھا گیا. اب معلوم نہیں ان کے کتنے ہزار شاگرد ہوں گے اللہ کو جو بڑی بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، یہ بڑی بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں. ایک حضرت کی ذات تھی لیکن حضرت کا یہ کتنا فیض پھیلا، یہ سب حضرت کے آثار ہیں جو حضرت کے نام اعمال میں جا رہے ہیں. تو فرمایا اس طریقے سے کوئی کتاب لکھے، کتاب لکھنا یہ ان کا عمل ہے، اس کتاب پر عمل کریں لوگ، اس کو پڑھ کر زندگیوں میں تبدیلی آئے، یہ اس کا اثر. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی فضائل اعمال. آج دنیا میں ہزاروں حفاظ کرام ہوں گے، ان سے جب پوچھا جائے تو بولیں گے ہمارے ابا جماعت میں گئے، حافظ قرآن کی فضیلت سنے اور پھر میرے کو آ کر حافظ بنائے. باپ بیٹے کو بنا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بنا رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ہم ملیں گے. تو حضرت نے ایک کتاب لکھی، یہ ان کا عمل تھا، لیکن قیامت تک اس کا اثر باقی. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ہم بھی اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ ہم جو عمل کریں اس کا اثر بھی باقی رہے انشاءاللہ. تو ہر ایک کوشش کریں کہ ہماری زندگی قیمتی سے قیمتی تر بنے انشاءاللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم کو ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں اور خاص طور سے یہ خاموشی کا جو ہے اہتمام کریں، اور جاتے ہوئے ہی یہاں سے ارادہ کر کے جائیں کہ آج سے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کو ہم قیمتی بنائیں گے، بیکار ضائع نہیں کریں گے. ہاں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے. ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالی وقت کو دیتے ہیں زندگی کو بدلنے کے لیے، لیکن زندگی نہیں دیتے وقت کو بدلنے کے لیے. وقت ہاتھ میں ہے، اس سے ہم زندگی بدل سکتے ہیں، لیکن جو وقت ہمارا گزر گیا اس کو بنانے کے لیے اللہ دوبارہ زندگی نہیں دیتے. وہم یسترخون فیھا ربنا اخرجنا، اے اللہ ہم کو نکال دیں یہاں سے جہنم سے. چیخیں گے نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ جو ہم دنیا میں کر کے آئے اب ویسا نہیں کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ نکال دیجئے، واپس بھیج دیجئے دنیا کو. اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، یہ چیز ہونے والی نہیں. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ کیا تمہارے پاس نصیحت کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی چیز نہیں آئی جس سے تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ تم جس سے نصیحت حاصل کر سکو؟ وہ جاءکم النذیر، اور ڈرانے والے تمہارے پاس آئے، تم کو نصیحت کرنے والے آئے. اس کی ایک تصویر میں ہے کہ بال پکنا شروع ہو جائیں، یہ بھی نذیر ہے کہ یہ بھی ڈرا رہا ہے، ہم کو کاشن دے رہا ہے کہ تم بھی جو ہے اب قریب قریب ہو. کس کے قریب ہے؟ ڈیڈ لائن کے قریب ہے. ڈیڈ لائن کہتے کیا حضرت، یہ بات بول کو چھوڑ دا لینا، ہم نہ ایسا بول رہا لینا کر کے، نہیں ویسا نہیں، سب کو جانا ہے. آج کے حالات بتا رہے ہیں، چھوٹا بڑا بچہ کچھ بھی فرق نہیں ہے، کون کب جاتا پتا نہیں ہے. اس لیے جانے سے پہلے جانے کی تیاری ہم کر لیں. تو اس لیے یہ بالوں کا پکنا بھی یہ ہم کو کاشن دے رہا ہے، ہم کو آگاہ کر رہا ہے. لال بتی سے پہلے پیلی بتی ہم کو اشارہ دے رہی ہے کہ اب لال بتی پڑھنے والی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری زندگی کو قیمتی سے قیمتی تر بنائے، اپنے اپنے مقبول بندوں میں ہم کو شامل کر پائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.